آگے سبق دیکھیے بھائی شرح میں. قوله وأيضا مفعول مطلق لفعل محذوف أي آز أيضا أي رجع رجوعا وفيه إشارة إلى أن هذه القسمة أيضا لمطلق المفرد لا للاسم وفيه بحث لأنه يقتضي أن يكون الحرف والفعل إذا كان متحدي المعنى داخلين في العلم والمتواتي والمشكك مع أنهم لا يسمونها بهذه الأسامي بل قد حقق في موضعه أن معناهما لا يتصف بالكلية والجزئية تأمل فيه. گزشتہ سبق میں ماتن مفرد کی تقسیم کر رہے تھے. سب سے پہلے انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مفرد کا معنی یا مستقل ہوگا یا مستقل نہیں ہوگا. اگر معنی مستقل نہ ہو تو وہ ادات ہے, اور اگر مفرد کا معنی مستقل ہو تو پھر اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا ہوگا یا ملا ہوا نہیں ہوگا. اگر تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہو تو وہ کلمہ ہے, اور اگر کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں تو وہ اسم ہے. اس کے بعد دوسری تقسیم پڑھی آپ نے کہ مفرد جو ہے متحد المعنی ہوگا یا متکثر المعنی ہوگا, یعنی مفرد کا معنی ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ ہوں گے. اگر مفرد کا معنی ایک ہو تو پھر وہ جو معنی ہے وہ یا جزی ہوگا یا کلی ہوگا. اگر جزی ہے یعنی ایک ہی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہے تو وہ علم ہے, اور اگر وہ کثیرین پر صادق آتا ہے تو وہ کلی ہے, اور پھر وہ کلی کثیر اپنے افراد پر برابری کے ساتھ صادق آئے گی یا برابری کے ساتھ صادق نہیں آئے گی. اگر برابری کے ساتھ اپنے تمام افراد پر وہ صادق آئے تو اسے کلی متواتی کہتے ہیں, اور اگر برابری کے ساتھ صادق نہ آئے تو اسے کلی مشکک کہتے ہیں, کلی مشکک کہتے ہیں. اور اگر وہ مفرد جو ہے اس کا ایک معنی نہ ہو بلکہ اس کے زیادہ معانی ہوں, ایک سے زیادہ ہوں, تو پھر اگر وہ ان تمام معانی کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع کیا گیا ہو تو اسے مشترک کہتے ہیں, اور اگر ہر معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ وضع تو ایک معنی کے لیے تھا اور بعد میں استعمال دوسرے معنی میں ہونے لگا تو پھر پہلے معنی کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہوگا یا پہلے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہوگا. اگر پہلے معنی کو چھوڑ دیا اور دوسرے معنی ہی میں مشہور ہو گیا تو اس کو منقول کہتے ہیں. اور پھر اس منقول کی تین قسمیں ہیں اس کو نقل کرنے والوں کے اعتبار سے. اس کو نقل کرنے والے اگر عام لوگ ہوں تو اس کو منقول عرفی کہتے ہیں, اگر اس کو نقل کرنے والے اہل شریعت ہوں تو اس کو منقول شرعی کہتے ہیں, اور اگر اس کو نقل کرنے والی کوئی خاص جماعت یا خاص علم والے لوگ ہوں تو اس کو منقول اصطلاحی کہتے ہیں, منقول اصطلاحی. اور میں نے بتلایا تھا کہ ہونی تو دو ہی قسمیں چاہیے تھیں, کیونکہ اہل شریعت بھی کیا ہے, ایک خاص جماعت ہے. تقسیم یوں ہونی چاہیے تھی کہ اس پہلے معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کرنے والے وہ عام لوگ ہوں گے یا خاص لوگ ہوں گے, کوئی ان کی جماعت ہوگی. تو اگر عام لوگ ہیں تو منقول عرفی, اور اگر عام خاص لوگ ہیں تو پھر اس کو منقول اصطلاحی کہنا چاہیے. تو اہل شریعت بھی اسی میں داخل ہونے چاہیے تھے, لیکن ان کو باقاعدہ الگ شمار کیا جاتا ہے. منقول شرعی باقاعدہ اس کا الگ نام رکھا جاتا ہے ان اہل شریعت کی عظمت کی وجہ سے, بھائی عظمت شان کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر اگر پہلے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو پھر اس پہلے معنی کے اعتبار سے وہ لفظ استعمال ہو, یعنی معنی موضوع لہو کے اعتبار سے, تو اسے حقیقت کہتے ہیں, اور اگر دوسرے معنی میں استعمال ہو تو پھر اسے مجاز کہتے ہیں, مجاز. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ حقیقت اور مجاز یہ استعمال کے اعتبار سے لفظ کی قسمیں ہیں. بھائی کس کے اعتبار سے؟ استعمال, وضع کے اعتبار سے نہیں بلکہ استعمال. کہ لفظ کو اگر معنی موضوع لہو میں استعمال کریں آپ تو اس لفظ کو حقیقت کہیں گے، اور اگر دوسرے معنی میں استعمال کریں تو اسے مجاز کہیں گے. جیسے میں نے اس کی مثال دی تھی شیر کا لفظ ہے. اب اگر میں آپ سے کہتا ہوں کل میں چڑیا گھر گیا تھا اور میں نے شیر دیکھا، تو دیکھا میں نے لفظ شیر کو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا، تو کہیں گے یہ لفظ حقیقت ہے، میں نے شیر دیکھا. یہاں جو لفظ شیر ہے وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہی اب حقیقت ہے. کیا معنی حقیقت؟ کہ یہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے. اور اگر آپ کا کوئی ساتھی آتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ شیر آ گیا، اب یہاں شیر میں کس معنی میں استعمال کر رہا ہوں؟ بہادر آدمی کے معنی میں، تو یہ لفظ شیر یہاں مجاز کہلائے گا. شیر آ گیا، دیکھا اس جملے میں یہ جو لفظ شیر ہے اس کا کیا نام ہے؟ مجاز. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ حقیقت اور مجاز لفظ کی قسمیں ہیں. کس اعتبار سے؟ مفرد کی قسمیں ہیں. کس اعتبار سے؟ استعمال کے اعتبار سے قسمیں ہیں بھائی. کہ اگر اپنے اصل معنی میں استعمال ہو تو وہ حقیقت، اور دوسرے معنی میں استعمال ہو تو وہ مجاز ہے بھائی، مجاز ہے. پھر یہاں یہ بھی یاد رکھیے بھائی کہ کل متواتی کو متواتی کیوں کہتے ہیں اور کل مشکک کو مشکک کیوں کہتے ہیں. متواتی تواتو سے ہے، تواتو باب تفاعل ہے بھائی، باب تفاعل. اور تواتو کا معنی ہوتا ہے اتفاق ہونا، ایک دوسرے کے موافق ہونا، ایک دوسرے کے موافق، ایک دوسرے جیسا ہونا. تو کل متواتی کو متواتی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے افراد ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی کلی کے صادق آنے میں سب ایک دوسرے کی طرح ہیں. مثلا انسان کا لفظ زید پر بھی صادق آتا ہے، بکر پر بھی، خالد پر بھی، اور لوگوں پر بھی، اور سب پر یہ لفظ برابری کے ساتھ صادق آتا ہے. انسان ہونے کے اندر ان میں کوئی فرق نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک زیادہ انسان ہے، ایک تھوڑا انسان ہے، نہیں. انسان ہونے میں سب برابر ہیں، چاہے بوڑھا ہو، چاہے کوئی بچہ ہو، چاہے کوئی معذور اور اپاہج ہی کیوں نہ ہو، لیکن انسان ہونے میں وہ سب کے برابر ہے بھائی، سب کے برابر. تو کلی متواتی کے افراد کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں، یعنی کلی کے صادق آنے میں کلی ان پر برابری کے ساتھ صادق آتی ہے. وہاں اس کلی کے معنی میں کسی میں کمی بیشی نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ کسی میں انسان ہونے کا معنی زیادہ پایا جائے اور کسی میں انسان ہونے کا معنی تھوڑا پایا جائے، ایسا نہیں ہے. تو ایک چھوٹا سا بچہ یا ایک معذور شخص بھی بالکل اتنا ہی انسان ہے جتنا کہ زید، عمر، بکر یا آپ ہیں بھائی. تو تواتو کا کیا معنی؟ ایک دوسرے کے موافق ہونا، ایک دوسرے جیسا ہونا. تو کلی متواتی کے افراد بھی سب کیا ہوتے ہیں؟ کلی کے صادق آنے میں برابر ہوتے ہیں، ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں. اور مشکک کے نام سے ہی پتا چل رہا ہے، شک میں ڈالنے والا. مشکک شک کا کئی شکی کو تشکیق باب تفعیل ہے، مشکک دوسرے کو شک میں ڈالنے والا. تو اس کلی کو کلی مشکک کہتے ہیں کیونکہ یہ انسان کو شک میں ڈال دیتی ہے. انسان اس کے بارے میں شک میں پڑ جاتا ہے، بعض اوقات سوچتا ہے کہ شاید یہ کل متواتی ہی ہے. تو کلی مشکک کو مشکک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے دیکھنے والے کو شک میں ڈال دیتی ہے. دیکھنے والا وہ بعض اوقات تو سوچتا ہے شاید یہ کل متواتی ہے، کیونکہ یہ معنی اس کے تمام افراد میں پایا جاتا ہے. مثلا سفید، اب سفیدی میں بے شک افراد کم یا زیادہ ہیں، لیکن سب میں سفیدی پائی جا رہی ہے یا نہیں؟ تو بعض اوقات کہ یہ سب افراد آپس میں شاید کیا ہیں؟ برابر ہیں، سب میں کلی پائی جا رہی ہے، تو یہ شاید کلی متواتی ہے. اور بعض اوقات اس کے ذہن میں آتا ہے شاید یہ مشترک ہے. کیا ہے؟ مشترک ہے، یعنی سفیدی کے بہت سے معانی ہیں، قلیل بھی، کثیر بھی، اور ان سب کے لیے اس کو کیا کیا گیا ہے؟ وضع کیا گیا ہے. تو یہ اپنے دیکھنے والے کو شک میں ڈال دیتی ہے کہ کبھی اس کے ذہن میں آتا ہے شاید یہ متواتی ہے، کبھی اس کے ذہن میں آتا ہے شاید یہ مشترک ہے. بھائی ہر معنی کے لیے الگ وضع ہے، تھوڑی سفیدی کے لیے الگ سفید وضع، زیادہ سفیدی کے لیے الگ سفید وضع. تو گویا مختلف معانی ہیں یہ اس کے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی مشکک کہتے ہیں بھائی. اب ذرا ایک مرتبہ متن کا ترجمہ پھر دیکھ لیجئے، پھر ہم شرح میں دیکھتے ہیں. کہتے ہیں وَأَيْزَنْ اِنِ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ، اور اسی طرح اگر مفرد کا معنی متحد ہو یعنی اس کا ایک ہی معنی ہو، فَمَعَ تَشَخُّصِهِ وَزْعًا عَلَمٌ، تو اس کے جزی ہونے کے ساتھ، تشخص کا کیا معنی؟ جزی ہونا، تو اس کے جزی ہونے کے ساتھ، وَزْعًا بِاعتبار وضع کے، یعنی وضع کے اعتبار سے، جزی ہونے کے اعتبار سے، عَلَمٌ وہ کیا ہے؟ علم ہے. وَبِدُونِهِ اور بغیر جزی ہونے کے، اگر وہ جزی نہیں ہے یعنی کلی ہے تو متواتین، تو پھر وہ متوادی ہے. ان تساوت افرادہ اگر اس کے افراد برابر ہوں، وہ مشککن اور وہ کلی مشکک ہے، ان تفاوتت بی اولیتی او اولویتی اگر اس کے افراد آپس میں مختلف ہوں اولیت یا اولویت کے اعتبار سے، وہ ان کا سورا اور اگر اس کا معنی کثیر ہو، ای کا سورا ہوا ضمیر کس کو راجے؟ مانا کو، پیچھے گزرا تھا ان اتحدا مانا ہو تو اس مانا کو راجے، ای و ان کا سورا مانا ہو اور اگر مفرد کا مانا کثیر ہوں، فَإِنْ وُزِعَ لِكُلِّنْ اِبْتِدَاءً تو اگر وہ وضع ہے ہر ایک کے لیے، ابتداءً فَمُشْتَرَكٌ تو وہ مشترک ہے، وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی ہر ایک کے لیے ابتداءً وہ وضع نہ ہو، فَإِنْ اشْتَهَرَ فِي الثَّانِي تو اگر دوسرے معنی میں مشہور ہو گیا یعنی پہلے معنی کو لوگوں نے چھوڑ دیا، تو دوسرے معنی میں اگر وہ مشہور ہو گیا تو فَمَنْقُولٌ تو وہ منقول ہے، یُنسَبُ إِلَى النَّاقِلِ نسبت کی جاتی ہے اس کی ناقل کی طرف، یعنی نقل کرنے والے اگر عام لوگ ہوں تو منقول عرفی، اگر اہل شریعت ہوں تو منقول شرعی، اور اگر نقل کرنے والے خاص لوگ ہوں تو منقول اصطلاحی. وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو، کیا معنی ایسا نہ ہو؟ یعنی اگر دوسرے معنی میں مشہور نہیں ہے بلکہ پہلے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے میں بھی، فَحَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ تو وہ حقیقت اور مجاز ہے. بھائی اب آئیے شرح پر. بھائی قَوْلُهُ وَأَيْزَن مصنف کا قول وَأَيْزَن کہتے ہیں مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ لِفِعْلٍ مَحْزُوفٍ اَيْ آزَ أَيْزَن اَيْ رَجَعَ رُجُوعًا یہاں سے ترکیب بتلا رہے ہیں. متن میں آیا وَأَيْزَن تو یہ منصوب ہے، یہ عام کلام میں جگہ جگہ عربی میں استعمال ہوتا ہے. اس کی ترکیب کیا ہے، یہ کیوں منصوب ہے؟ تو یہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ مفعول مطلق ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ ہاں وہ مصدر جو ما قبل فعل کے معنی میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق. اور وہ منصوب ہوتا ہے، جیسے ضربت ضربن، دیکھا یہ ضربن یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق، یہ مصدر ہے اور ماقبل میں اسی کا ہم معنی فعل موجود ہے ضربت، تو ضربت ضربن، یہ ضربن کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. اور نحو کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس مفعول مطلق اور ماقبل فعل کا معنی ایک ہونا چاہیے، لفظ ایک ہونا ضروری نہیں. لفظ ہو سکتا ہے ایک کا مادہ کچھ اور ہو، دوسرے کا مادہ ایک ماقبل کا فعل ہے، ایک ہے مفعول مطلق، تو ہو سکتا ہے دونوں کا مادہ ایک ہو جیسے ضربت ضربن، ہو سکتا ہے دونوں کا مادہ بالکل الگ ہو جیسے قعدت جلوسن، لیکن معنی دونوں کا ایک ہوگا، مادہ بالکل چاہے الگ ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے دونوں کا باب الگ کیوں نہ ہو. امبتا نباتن، دیکھو امبتا کیا ہے؟ ثلاثی مزید فی سے، باب افعال سے ہے، اور نباتن یہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد سے ہے. تو چاہے باب الگ ہو چاہے مادہ الگ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ معنی دونوں کا ایک ہونا چاہیے، معنی ایک ہونا چاہیے. تو مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو ما قبل فعل کے معنی میں ہوتا ہے اور یہ منصوب ہوتا ہے. آپ گردان پڑھتے ہیں ضرب یضرب ضربن، دیکھا یہ ضربن، یہ مصدر کو منصوب کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ بھی مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ماقبل یضرب کا فعل آیا وہ کیا ہے؟ اسی کا ہم معنی فعل ہے، تو مفعول مطلق ہونے کی بنا پر گردان میں مصدر کو منصوب پڑھا جاتا ہے. بھائی تو ترکیب بتلا رہے ہیں کہ ایسن یہ مفعول مطلق ہے. بھائی اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے مفعول مطلق کا؟ بھائی بعض اوقات یہ مفعول مطلق تاکید کا فائدہ دیتا ہے، بعض اوقات یہ عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے، بعض اوقات عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور بعض اوقات نوع بیان کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے جلستو جلست القاری، میں بیٹھا کس کی طرح؟ قاری کی طرح. دیکھا نوع بیان کی کہ کس نوع پر، کس طریقے پر میں بیٹھا. اور جلستو جلستن، یہ کس لیے ہے؟ عدد بیان کرنے کے لیے ہے کہ میں ایک دفعہ بیٹھا یا دو دفعہ یا تین دفعہ. جلستو جلستن، جلستو جلستینی، جلستو جلساتن. اور بعض اوقات یہ تاکید کے لیے آتا ہے. کیا معنی تاکید؟ تاکید کا معنی یہ ہے کہ یہ کلام سے مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے. توجہ ہے؟ کلام سے مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں ضربت زیدن ضربن، تو ماقبل میں جو ضربت آیا، جب میں کہوں گا ضربت زیدن، تو سننے والے کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ یہ متکلم کیا کہہ رہا ہے، ضربت زیدن، میں نے زید کی پٹائی کی. حالانکہ زید تو بڑا طاقتور آدمی ہے، اس کی تو کوئی پٹائی نہیں کر سکتا. تو یہاں ضرب پٹائی نہیں مراد، بلکہ ضرب بول کر ڈانٹنا مراد ہے، یعنی سخت ڈانٹ دیا. اور سخت ڈانٹنے کو متکلم گویا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سخت ڈانٹا، لیکن اس کو کس کی طرح سمجھو؟ پٹائی ہی کی طرح سمجھو. یوں سمجھو میں نے اس کی پٹائی ہی کر دی. تو اس ڈانٹنے کو کس کے ساتھ تعبیر کر رہا ہے؟ ضرب پٹائی کے ساتھ، ضربت کے ساتھ. تو سننے والے کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ یہاں ضربت اپنے معنی میں نہیں ہے، بلکہ دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. لیکن آگے جب مصدر لے آؤ ضربت ضربن، تو یہ ضربن اس ماقبل کے ضربت کو پکا کر دیتا ہے، اس میں تاکید پیدا کر دیتا ہے، یعنی مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے. یہ بتلا دیتا ہے کہ ضربت سے ضرب ہی مراد ہے، کوئی دوسرا معنی مراد نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے تاکید کا کہ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے. دیکھیے بھائی کتاب پر، تو کہتے ہیں وَأَيْزًا مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ، یہ مفعول مطلق ہے. سوال بھائی ماقبل میں تو اس کا کوئی ہم معنی فعل نہیں ہے. کہتے ہیں لفعل محذوف، کس کے لیے مفعول مطلق ہے؟ فعل محذوف کے لیے، یعنی اس کا فعل محذوف ہے. ای آزا ایزن، آزا ایزن، آگے معنی بھی بتلا رہے ہیں. ای رجع رجوعا، تو آزا کا کیا معنی؟ رجع، رجع یعنی رجع، وہ لوٹا، یعنی اس معنی یوں کر لو اسی طرح، یہ چیز بھی اسی کی طرف لوٹتی ہے، اسی جیسی ہے جو چیز پہلے تھی. توجہ ہے؟ پہلے تو ایک اور بات یاد رکھیں، ضربت زیدن ضربن، توجہ ہے، ضربت زیدن ضربن، یہ ضربن نے کیا فائدہ دیا؟ اس نے ضربت میں تاکید پیدا کر دی، اس نے بتلا دیا کہ ضربت سے ضربت یعنی پٹائی ہی کا معنی ہے، کوئی اور معنی نہیں. تو یہ تاکید اس نے کیا کیا؟ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیا. اب آپ سے کوئی کہے ترجمہ کرو اس کا، ضربت زیدن ضربن، جی ترجمہ کیجئے.
میں نے زید
کی پٹائی کی. جی میں نے
زید کی پٹائی،
ہاں شاباش، میں نے زید کی پٹائی کی. عموماً طلبا ضربن کا الگ سے ترجمہ کرتے ہیں، ضربت زیدن ضربن، میں نے زید کو مارا، مارنا، یس میں نے زید کی پٹائی کی، پٹائی کرنا، مفعول مطلق کا باقاعدہ الگ ترجمہ کرتے ہیں. بھائی الگ ترجمہ نہیں کرنا بھائی، یہ اسی جملے کے اندر آ جائے گا. بس ضربت زیدن ضربن کیا ترجمہ کریں گے؟
میں نے
زید کو مارا، میں نے زید کی پٹائی کی. بس آگے پھر مصدر کا الگ سے معنی نہیں کرنا بھائی، یہ اس نے اسی فعل کو پکا کر دیا، اسی کے معنی کو. تو لہذا یہاں جو آیا آزا ایزن ای رجع رجوعن، کیا معنی؟ یعنی اسی کی طرف لوٹا، اسی کی طرف
لوٹا،
اسی یعنی لوٹا، وہ لوٹا، رجع رجوعن، وہ لوٹا، وہ لوٹا. تو رجع رجوعن کا کیا معنی ہوا؟ وہ لوٹا، یعنی یہ چیز جو ذکر ہو رہی ہے یہ بھی اسی چیز کی طرف لوٹتی ہے جو ماقبل میں گزری ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی زید و عمرو ایزن، جاءنی زید و عمرو ایزن، اردو میں اس کا ترجمہ عموماً بھی کے ساتھ کرتے ہیں. بھی جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا. وعمرن ایزن، اور عمر بھی. میرے پاس زید آیا اور عمر بھی. تو یہ ایزن کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. ای آزا ایزن، اور معنی کیا ہے؟ رجعا رجوعا. مختصر ترجمہ تو میں نے بتا دیا، عموماً یہ ترجمہ کرتے ہیں، میرے پاس زید آیا اور عمر بھی. لیکن مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے ترجمہ کیا نا رجع رجوعا، کیسے رجع رجوعا اس کا معنی بنتا ہے؟ دیکھو معنی یوں ہے، جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا. وعمر ایزن، اور عمر وہ بھی اسی کی طرف لوٹتا ہے، اور عمر وہ بھی اسی، یعنی وہ بھی زید کی طرح ہے، یعنی جیسے زید نے آنے کا فعل کیا ہے عمر نے بھی آنے کا فعل کیا ہے، تو یہ بھی اسی کی طرف لوٹتا ہے. اب معنی سمجھ میں آیا؟ تو ہاں، اور مختصر بہترین ترجمہ پھر وہی ہے کہ میرے پاس زید آیا اور عمر بھی. تو یہاں پر بھی آیا ایزن، اور اسی طرح، یعنی یہ بات بھی اسی پچھلی بات کی طرح ہے، اسی کی طرف لوٹتی ہے. معنی سمجھ میں آ گیا؟ اوپر دیکھیں ذرا متن میں، وہ ایزن، اور اسی طرح، ترجمہ اس کا کر لیں اسی طرح، وہ ایزن، اور اسی طرح، یعنی جیسی بات ما قبل والی تھی یہ بھی اسی طرح ہے، یعنی جیسے وہاں پر کس کی تقسیم تھی؟ مفرد کی تقسیم. یہاں بھی کس کی تقسیم ہے؟ مفرد کی تقسیم ہے. کہ انہی اگر اس، اور اسی طرح مفرد جو ہے انہی اتحد معنی ہو، اگر اس کا معنی متحد ہو تو پھر وہ تشخص کے ساتھ علم ہوگا، ورنہ متواتی اور مشکک ہوگا. بھائی تو کہتے ہیں وفیہ اشارت الی ان ھذہ القسمۃ ایضا لمطلق المفرد لا للاسم. اور اس میں وفیہ اشارت، اور یہ جو مصنف نے کہا نا ایضا، یہ مصنف کے قول ایضا کے اندر اشارہ ہے الی ان ھذہ القسمۃ ایضا لمطلق المفرد، کہ یہ والی تقسیم بھی مطلق مفرد کی ہے، للاسم اسم کی نہیں ہے، اسم کی نہیں ہے. بھئی دیکھیے ما قبل میں کیا آیا تھا، ذرا متن پہ نظر رکھو، پچھلا ایک جملہ بھی دیکھ لو. وَهُوَ إِنِ اسْتَقَلَّ فَمَعَ الدَّلَالَةِ بِهَيْئَتِهِ عَلَى أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاسَةِ كَلِمَةٌ وَبِدُونِهَا اسْمٌ وَإِلَّا فَأَدَاتٌ. تو پیچھے جو آیا تھا وَهُوَ إِنِ اسْتَقَلَّ، ہوا ضمیر کس کو راجع تھی؟ مفرد کو. مفرد اگر مستقل ہو، مفرد اگر، تو وہاں پر تقسیم ہو رہی تھی مفرد کی، تو یہاں پر جب کہا وَأَيْزًا، اور اسی طرح، معلوم ہوا یہ بھی تقسیم کس کی ہے؟ مفرد کی ہے. تو ایزن میں اشارہ ہو گیا کس کی طرف؟ کے پیچھے بھی مطلق مفرد کی تقسیم تھی، یہاں بھی کس کی تقسیم ہے؟ مطلق مفرد ہی کی تقسیم ہے. یہ اشارہ کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ وَأَيْزًا کے ذریعے. یہ معنی وَفِيهِ اِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ أَيْزًا لِمُطْلَقِ الْمُفْرَدِ، اور اس ایزن کے اندر اشارہ ہے کہ یہ والی تقسیم بھی مطلق مفرد کی ہے، لا للاسم اسم کی نہیں ہے. وفیہ بحثن، اور اس کے اندر بحث ہے، مصنف کے اس کلام میں بحث ہے. مصنف یہ تقسیم کر رہے ہیں مطلق مفرد کی، ایزن کے لفظ میں بتلا دیا. تو یہاں اب شارح اعتراض کریں گے ماتین پر. بھئی یاد رکھیے سب سے پہلے کہ یہ جو علم، متواتی اور مشکک، توجہ ہے، علم، متواتی اور مشکک، یاد رکھیے یہ اسم کی قسمیں ہیں، کلمہ اور اداد کی قسمیں نہیں. توجہ ہے، یہ کس کی قسمیں ہیں؟ اسم کی قسمیں ہیں. اور ماتن کے کلام سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ وَأَيْزَن سے، کہ یہ کس کی تقسیم کر رہے ہیں؟ مفرد کی. گویا یہ مفرد کی، یہ علم، متواتی اور مشکک کس کی قسمیں ہیں؟ مفرد. توجہ ہے سبق کی طرف، ماتن یہ دراصل قسمیں کس کی ہیں؟ اسم کی. اسم کی تین قسمیں ہیں، یا وہ کیا ہوگا؟ علم ہوگا، اگر اس کو ایک ہی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور اگر کثیرین کے لیے وضع کیا گیا ہو پھر وہ تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آئے تو وہ متواتی ہے، اور اگر برابری کے ساتھ صادق نہ آئے تو وہ مشکک. تو یہ اسم کی قسمیں ہیں تینوں. لیکن مصنف کے کلام وَأَيْزًا، اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ کہ یہ تقسیم کس کی کر رہے ہیں؟ یہ کس کی قسمیں بنا رہے ہیں؟ مطلق مفرد کی. مفرد کی. اور مفرد کی تو تین قسمیں ہیں، اسم، کلمہ اور ادا. توجہ ہے، مفرد کی کتنی قسمیں؟ اسم، کلمہ اور ادا. جب یہ مفرد کی تین قسمیں ہیں تو معلوم ہوا اسم کی بھی یہ تین قسمیں بنیں گی اور کلمہ کی بھی یہ تین قسمیں بنیں گی اور اداد کی بھی یہ تین
قسمیں.
کیسے؟ کیونکہ یہ تقسیم کس کی کر رہی ہے، یہ قسمیں کس کی ہیں؟
مفرد
کی. اور مفرد تو تین قسم پر ہے، وہ کبھی اسم ہوتا ہے، کبھی کلمہ ہوتا ہے اور کبھی اداد ہوتا ہے. انہوں نے کوئی کہا یہ اسم کی قسم ہے؟ نہیں. جب اسم کی قسم نہیں ہے، مفرد کی قسم ہے، اور مفرد تو تین قسم کا ہے، معلوم ہو تینوں کی یہ تینوں تین قسمیں ہوں گی. اسم کی بھی یہ تین قسمیں ہوں گی، کلمہ کے اندر بھی تین قسمیں ہوں گی، علم، متواتی اور مشک، اور اداد کے اندر بھی تین قسمیں ہوں گی. مصنف کے کلام سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقسیم تینوں کے اندر جاری ہوتی ہے، حالانکہ اور مناطقہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ اسم کی قسمیں ہیں، اسم کے اندر یہ تقسیم جاری ہوتی ہے، جبکہ کلمہ اور اداد، کلمہ اور اداد وہ تو کلیت اور جزئیت سے موصوف ہوتے ہی نہیں. کلمہ اور اداد میں کلیت جزئیت نہیں ہوتی کہ ایک فرد کے لیے وضع ہے یا زیادہ افراد کے لیے وضع ہے، جبکہ یہ علم اور متواتی اور مشکک. علم کسے کہتے ہیں؟ جو ایک ذات کے لیے وضع ہو. مشکک اور متواتی کسے کہتے ہیں؟ جو کثیرین کے لیے وضع ہو. تو وہ گویا یوں کہیں وہ کلی اور جزی ہیں، کلی جزی اور کلی. علم کیا ہے؟ جزی. متواتی اور مشکک کیا ہیں؟
کلی.
علم کا فرد ایک ہوتا ہے، متواتی اور مشکک کے افراد زیادہ. تو علم کیا ہوتا ہے؟ جزی. اور متواتی اور مشکک کیا ہوتے ہیں؟
کلی.
تو گویا مصنف نے تقسیم کر دی کہ مطلق مفرد جو ہے وہ کبھی کلی ہوگا اور کبھی جزی ہوگا. جب مطلق مفرد یہ دو قسم پر ہے تو اس مفرد کے تو تینوں افراد ہیں، معلوم ہوا تینوں میں یہ تقسیم جاری ہوتی ہے. اسم جیسے جزی اور کلی ہوتا ہے کیونکہ وہ مفرد کی قسم ہے، اسی طرح مفرد کی جو باقی دو قسمیں ہیں یعنی کلمہ اور ادا، ان میں بھی یہ تقسیم جاری ہوتی ہے. ان کی بھی ایک ایک قسم، علم، متواتی اور مشکک. کلمہ کی بھی، کلمہ میں بھی تقسیم ہوگی، اس کی تین قسمیں بنیں گی، علم، متواتی یا مشکک. اور اداد کی بھی تین قسمیں بنیں گی، علم، متواتی اور مشکک. حالانکہ یہ تقسیم کلمہ اور اداد میں جاری نہیں ہوتی. کلمہ اور اداد میں کبھی بھی مناطقہ نے کسی نے نہیں لکھا کہ کلمہ کی کوئی قسم علم ہوتی ہے یا اداد کی کوئی قسم علم ہوتی ہے یا ان کی کوئی قسم جو ہے مشکک یا متواتی ہوتی ہے. تو لہذا مصنف کو وضاحت کرنی چاہیے تھی اور کہنا چاہیے تھا کہ اسم کی جو اسم جو ہے یہ اس کی تقسیم ہے. اسم کا معنی اگر جزی ہو تو وہ علم ہے، اور اسم کا معنی اگر جزی نہ ہو تو پھر وہ متواتی یا مشکک ہے. تو یہ تقسیم کس کی کرنی چاہیے تھی؟ اسم کی. دوبارہ دیکھیے عبارت، کہتے ہیں وفیہ اشارۃ الی ان ھذہ القسمۃ ایضاً لمطلق المفرد لا للاسم، اور یہ ایضاً کے لفظ میں اشارہ ہے کہ یہ تقسیم جو ہے یہ مطلق مفرد کی ہے نہ کہ اسم کی. وفیہ بحث، اور مصنف کے اس بات میں بحث ہے اس کلام میں، لانہ یقتضی، اس لیے کیونکہ مصنف کا یہ کلام یہ تقاضا کرتا ہے، ان یکون الحرف والفعل، کہ حرف اور فعل بھی، حرف اور وہی جس کو منطقی کیا کہتے ہیں، آدات اور کلمہ، وہ حرف اور فعل اذا کانا متحدا یل معنی، متحدا یل معنی پڑھنا اس کو بھائی، اصل میں تھا متحدینی، تثنیہ ہے نا متحدینی، پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ حرف اور فعل اذا کانا متحدا المعنی، جب ان دونوں کا معنی متحد ہو یعنی ایک ہی ہو، تو داخلین فی العلم والمتواتی والمشککی، تو وہ بھی داخل ہوں گے کس کے اندر؟ حرف اور فعل بھی کس کے اندر داخل ہوں گے؟ علم، متواتی اور مشکک میں، یعنی ان میں بھی یہ تقسیم جاری ہوگی. مع انہم لا یسمونہا بہذہ الاسامی، باوجود اس کے کہ لا یسمونہا، مناطقہ جو ہیں وہ ان کو موصوم نہیں کرتے بہذہ الاسامی، ان ناموں کے ساتھ. اسامی جمع ہے اسم کے، وہ ان ناموں کے ساتھ ان کو موصوف نہیں کرتے، یعنی مناطقہ فعل اور حرف کے یہ نام نہیں رکھتے، علم، متواتی اور مشقی، یہ فعل کا نام بھی نہیں رکھتے اور حرف کا نام بھی نہیں رکھتے، صرف کس میں یہ نام جاری ہوت کرتے ہیں، وہ اسم کے اندر جاری کرتے ہیں. بل قد حقق فی موضعہ، بلکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے اپنے مقام میں، یہ بات ثابت ہو چکی ہے یعنی اور منطق کی اور کتابوں کے اندر جہاں یہ بحث مذکور ہے وہاں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان معناہما لا یتصف بالکلیت والجزئیت، کہ ان دونوں کا معنی، کن دونوں کا معنی،
کلمہ
اور اداد، ان کا معنی لا یتصف، وہ موصوف نہیں ہوتا، بالکلیت والجزئیت، کلی اور جزی ہونے کے ساتھ وہ موصوف نہیں ہوتا. کلمہ اور اداد کے معنی میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا معنی یا جزی ہوگا یا کلی ہوگا، وہ کلی اور جزی کے ہونے کے ساتھ موصوف نہیں ہوتا. یہ کلی اور جزی کی تقسیم صرف کس میں ہوتی ہے؟ اسم کے اندر. اسم میں دیکھو نا، اسم کا اگر ایک معنی ہے تو پھر افراد، پھر دیکھیں گے ایک ہی فرد کے لیے وضع کیا گیا ہے یا کثیرین کے لیے وضع کیا گیا ہے. اگر ایک ہی فرد کے لیے وضع کیا گیا ہے تو وہ کیا ہے؟ عالم. اور اگر کثیرین کے لیے وضع کیا گیا ہے تو پھر وہ افراد برابر ہوں گے تو متواتی ہے، اور برابر نہ ہو تو مشکک ہے. تو کلیت اور جزئیت، کلیت اور جزئیت سمجھ میں آگے کہ نہیں؟ تامل فیہ، آپ اس میں غور کر لیجئے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی. حاصل کلام یہ کہ ماتن نے مطلق مفرد کی تقسیم کی اور کہا کہ اس کا معنی متحد ہوگا یعنی ایک ہی معنی ہوگا، یا اس کا معنی کثیر ہوگا یعنی ایک سے زیادہ معنی آئیں گے، اور اگر ایک ہی معنی ہو تو پھر یا تو وہ جزی ہوگا وضع کے اعتبار سے یا جزی نہیں ہوگا. اگر جزی ہو تو وہ علم ہے، اور اگر جزی نہ ہو بلکہ کلی ہو تو پھر وہ متواتی ہوگا یا مشکک ہوگا. اور اگر معنی کثیر ہیں تو پھر اگر ہر معنی کے لیے الگ وضع ہے تو پھر وہ مشترک، اور اگر ہر معنی کے لیے الگ وضع نہیں، وضع تو ایک معنی کے لیے تھا، استعمال مشہور دوسرے میں ہو گیا تو وہ منقول ہے، اور اگر دوسرے میں مشہور نہیں ہے بلکہ پہلے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے میں بھی استعمال ہوتا ہے تو پھر وہ حقیقت اور مجاز ہے. تو کہنا یہ چاہتے ہیں شارح کہ ماتن کی یہ تقسیم درست نہیں. ماتن کی تقسیم سے یوں معلوم ہوتا ہے یہ ساری مطلق مفرد کی قسمیں ہیں، حالانکہ علم، متواتی اور مشکی یہ مطلق مفرد کی قسمیں نہیں ہیں، یہ صرف اسم کی قسمیں ہیں. کلمہ اور ادات میں یہ تقسیم جاری نہیں ہوتی. صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ ایک جواب اس کا دیا جا سکتا ہے، جواب یہ وَأَيْزًا عبارت پہ نظر رکھیں، وَأَيْزًا اِنِ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ، اسی طرح اگر مفرد کا معنی متحد ہو، مفرد کا معنی کیا ہو؟
متحد،
یعنی ایک ہی معنی ہو، معنی ایک ہی ہو، تو ایک جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ مصنف یہاں ضمیر تو لوٹا رہے ہیں مفرد کی طرف، یعنی یوں کو بول تو لفظ مفرد رہے ہیں لیکن مراد مفرد کے سارے افراد نہیں ہیں، مفرد کے تو تین افراد ہیں، اسم، کلمہ اور ادا، ان میں سے صرف اسم کا ارادہ ہے، لفظ مفرد بول رہے ہیں اور ارادہ صرف اس کی ایک قسم یعنی اسم کا ہے. جواب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہاں لفظ تو بولا مفرد کا لیکن ارادہ اس کی ایک خاص قسم کا، یعنی یوں کہو کہ اطلاق کیا عام کا اور مراد ہے خاص. بولا کون سا لفظ؟ عام، عام مفرد، کیونکہ اس کی تو تین قسمیں، اسم بھی ہے، کلمہ بھی ہے اور ادات بھی ہے، لیکن ارادہ کس کا کیا؟ خاص، یعنی صرف اسم کا، تینوں قسمیں مراد نہیں. تو کیا جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہاں اطلاق کس کا ہے؟ عام کا، اور ارادہ کس کا ہے؟ خاص کا. تو ایسا بھی کبھی ہوتا ہے، بعض اوقات لفظ عام بول دیا جاتا ہے اور مراد کیا ہوتا ہے؟ خاص, تو یہاں پر بھی مفرد کا لفظ بولا لیکن مراد کیا ہے خاص یعنی صرف اسم, لیکن پھر بھی بات درست نہیں بنتی. اس لیے کیونکہ اگر ان اتحد معنی ہو, اگر اس کا معنی ایک ہو, اس مفرد کا معنی
ایک
ہو, لفظ کیا بولا, ضمیر کس کو لوٹائی, مفرد, توجہ ہے, میں معنی بیان کر رہا ہوں, اگر اس مفرد کا معنی ایک ہو, اور مفرد سے کیا مراد ہے اسم یعنی عام بول کر خاص, اگر اس اسم کا معنی ایک ہو تو وہ علم متواتی یا مشکک ہوگا, اور وَإِن كَثُرَ آگے آ رہا ہے, اور اگر اس اسم کے معنی کثیر ہوں, توجہ ہے, اس اسم کے معنی کثیر ہوں تو پھر وہ یا مشترک ہوگا یا منقول یا حقیقت اور مجاز. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انی تحدہ میں ضمیر راجع کس کو, مفرد کو, اور عام بول کر کیا مراد خاص, تو معلوم ہوا مفرد بولا لیکن ارادہ اسم, تو معلوم ہوا یہ علم اور متواتی اور مشکک کس کی قسم ہے, اسم کی. تو اس طرح کا تو مطلب یہ ہوگا کہ آگے جو مشترک منقول اور حقیقت اور مجاز آ رہے ہیں وہ بھی اسم کی قسمیں بن جائیں گی, حالانکہ وہ تو اسم کی قسمیں نہیں ہیں, وہ تقسیم تو کلمہ میں بھی جاری ہوتی ہے اور ادات کے اندر بھی جاری ہوتی ہے, تو بھی اشکال ختم نہیں ہوتا. اگر آپ یہ جواب دے بھی دیں کہ یہاں مفرد عام بول کر کس کا ارادہ, خاص کا ارادہ کیا ہے, مفرد بولا لیکن اسم کا ارادہ کیا مصنف نے, تو بھی بات نہیں بنتی. یہاں تو بات ٹھیک بن جائے گی لیکن آگے کیا ہے, بات خراب ہو جائے گی, کیونکہ اس کا مطلب یہ بن جائے گا کہ مشترک وغیرہ جو ہیں وہ بھی اسم کی قسمیں ہیں, حالانکہ وہ تو اسم کی قسمیں نہیں ہیں, وہ تو کلمہ اور ادات وغیرہ میں بھی وہ تقسیم جاری ہوتی ہے بھائی. لہذا اعتراض کسی صورت میں ختم نہیں ہوتا بھائی, مصنف کو الگ تقسیم کرنی چاہیے تھی. الگ تقسیم کرتے یہ اسم کی قسمیں تین بناتے, علم متواتی اور مشکک, اور آگے جو مشترک منقول اور حقیقت اور مجاز ہیں ان کو مفرد کی قسمیں بناتے, وہ پھر سب میں جاری ہوتی ہیں, اسم میں بھی کلمہ میں بھی اور عادات میں بھی. تو ایزن کا کیا ترجمہ کیا, اسی طرح وہ ایزن ان اتحد معنی ہو, اسی طرح اگر مفرد کا معنی متحد ہو. ترجمہ سمجھ میں آ گیا, پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیں, وہ فی ہی بحثن, اور مصنف کے اس کلام میں بحث ہے, لئنہ یقتضی, کیونکہ مصنف کا یہ کلام تقاضا کرتا ہے, ان یکون الحرف والفعل اذا کانا متحدی المعنی, کہ حرف اور فعل جب وہ دونوں متحد المعنی ہو, یعنی ان کا بھی ایک ہی معنی ہو, تو داخلین فی العلمی والمتواتی والمشککی, وہ بھی داخل ہوں گے علم متواتی اور مشکک میں, مع انہم باوجود اس کے کہ مناطقہ جو ہیں, لا یسمونہا, وہ نام نہیں رکھتے, وہ موسوم نہیں کرتے ان کو بہذہ الاسامی, ان ناموں کے ساتھ, ان کو ان ناموں کے ساتھ موصوم, یعنی ان کا یہ نام نہیں رکھتے, یہ علم متواتی اور مشکک, یہ کلمہ اور ادات کے نام نہیں رکھتے, وہ صرف اسم کے نام رکھتے ہیں. بل قد حقق فی موضعہ, بلکہ تحقیق یہ بات ثابت ہو چکی ہے اپنے مقام پر, کہ ان معناہما لا یتصف بالکلیتی والجزئیتی, کہ یہ جو کلمہ اور ادات ہیں ان دونوں کا معنی موصوف نہیں ہوتا کلی اور جزی ہونے کے ساتھ, یعنی اس میں یہ کوئی نہیں کہتا کہ کلی یا کلی ہوگا یا جزی ہوگا. تامل فیہ, اس میں آپ کیا کر لیجئے, غور کر لیجئے بھائی. چلیے بس بھائی, هذا هو المرام, والله اعلم بحقيقة الكلام.